الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وعنه قال صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اور جو احادیثیں پڑھی گئی دو, یہ تقریباً ہم دو جمعہ سے پڑھ رہے ہیں, اور اس حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں جس کو حرام کیا گیا ہے قرآن کے اندر, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. حدیث میں جس کے حرام کا حکم ہے وہ بھی در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر, اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی تمہیں جو عطا کرے اس کو لے لو اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. انسانیت کی فلاح اور بہبودی اسی میں ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, آپ کے حکم کو عمل میں لائے. پھر بات اس پر سے چلی تھی پہلے والی حدیث جس میں بہت ساری چیزیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ آپ جماعت کو لازم پکڑو. اسی جماعت کے سلسلے میں کچھ حدیثیں میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھیں. سب سے پہلے حدیث اتبع السواد الاعظم, سواد اعظم کا اتباع کرو. سواد اعظم کون سی جماعت ہے؟ اس کے بعد کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يجمع امتی علی ضلالت, اللہ جل شانہ میرے امت کو دلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. کسی اور حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق, ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی۔ یہ تمام احادیثیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ جماعت جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ اس وقت امت کے اندر تقریباً 85% سے 90% لوگ ایسے ہیں جو فالو کر رہے ہیں ائمہ کرام کا، 85-90%۔ چاہے وہ فالو کرنے والے حنفی المسلک ہوں، چاہے وہ فالو کرنے والے شافعی المسلک ہوں، چاہے وہ فالو کرنے والے مالکی المذہب ہوں یا حنبلی المذہب ہوں، علماء نے اتبع السواد الاعظم کے معنی کو ان چار ائمہ کی تقلید میں منحصر کیا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ چار جماعت ہی کیوں؟ ہندوستان میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایشین سب کانٹیننٹ کے اندر جو حدیث کا فن آیا ہے جن کے واسطے سے ہیں وہ ولی اللہ خاندان ہے۔ یاد رکھو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور ایشین سب کانٹیننٹ کے جتنے مدارس ہیں، ہو سکتا ہے باہر کے بھی ہوں، لیکن ہندو پاک، بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس کے علاوہ جو افغانستان کا جو ایریا ہے، ان تمام کے علماء، ان تمام کے محدث یا جن کو حدیث کی سندیں ملی ہیں، ان تمام کی سند احادیث کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے پہنچتی ہے حضور تک۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہم نے اپنے جس حدیث استاد سے پڑھی، انہوں نے جس سے پڑھی، بعضوں کا چوتھے واسطے پر اور بعضوں کا پانچویں واسطے پر سلسلہ پہنچتا ہے، اور بعضوں کا ہو سکتا ہے چھٹے واسطے پر پہنچتا ہے واسطہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں مسلکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حنفی المسلک تھے، حالانکہ خود مجتہد تھے، حدیث کا ایک بڑا علم ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں قد الہم الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقلد احدا من ہذہ المذاہب الاربع ومنع الخروج منہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات الہام کی گئی، اور یہ بات انہیں الہام ہوئی ہے حالت خواب کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ان چار مذہب میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کی جائے اور ان سے باہر نہ نکلا جائے، یہ فرما رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 10 سبب گنائے کہ کیوں تقلید کی جائے۔ حدیث کے باب میں آتے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ جن کو تقریباً 600,000 احادیث مع سند اور متن کے حافظ تھے، وہ سند اور متن، انہوں نے اس حدیث کو کس سے لیا، بعض روایتیں ثلاثی، رباعی یا خماسی، 3-4 یا 5 واسطے سے ان کے حضور تک پہنچتی ہیں، انہوں نے جو حدیثیں لی ہیں وہ تقریباً 600,000 کا مجموعہ ہے جو ازبر ان کو یاد تھی، مع سند اور متن کے۔ ان میں سے انہوں نے تقریباً 3000 کے اوپر کو اپنی بخاری شریف میں جگہ دی ہے، جس کو ہم صحیح البخاری کہتے ہیں، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الجامع البخاری، قرآن کریم کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی صحیح ترین کتاب ہو سکتی ہے تو وہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی صحیح ہے، جس کے اندر 3000 کے ایسے اوپر کوئی حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث کے جاننے والے ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے تقریباً 6 لاکھ حدیث کا جو انہیں ازبر ہے. مثلاً بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ مجتہد مطلق تھے. مجتہد کے مطلق کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی خود مجتہد تھے. جب انسان کے پاس اتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہو اور وہ اگر کسی کی تقلید نہ کرے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے. اس کے پاس 6 لاکھ حدیثیں ہیں، ہر حضور کا ہر عمل اس کے پاس محفوظ ہے، لیکن پھر بھی علماء کا ماننا یہ ہے، اور خصوصاً جو لوگ حدیث کے فن کا علم رکھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً امام بخاری علیہ الرحمہ یہ شافعی المسلک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی تقلید کی، جبکہ وہ اپنے اتنے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. ابو داؤد علیہ الرحمہ جن کی ابو داؤد شریف ہے، اور ان کو بھی تقریباً 5 لاکھ حدیثیں ازبر محفوظ تھیں، یہ شافعی المسلک تھے یا حنبلی المسلک تھے، دو قول ہیں اس میں، لیکن تھے مقلد. امام مسلم رحمت اللہ جن کی مسلم شریف ہیں، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ کی ترمذی شریف ہے، اسی طرح امام دارقطنی اور ابن ماجہ، یہ بھی احادیث کی کتابوں کے بڑے عالم ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام صحیح قول کے مطابق یہ شافعی المسلک کا فالو کرنے والے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی مقلد تھے. یحییٰ ابن معین بڑے محدث گزرے ہیں، یحییٰ ابن سعید القطان یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے حدیث کو لکھتے لکھتے قلم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا کہ انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا پانی جو ہے ان قلم کو جلا کر گرم گرم کرنا. اتنے بڑے محدث ہیں، 2 یا 3 بوریاں قلم کی بھری ہوئی تھیں. یہ ہمارا زمانہ تو نہیں تھا کہ بھئی کسی چیز کو ٹائپ کر لیا، یہ وہ زمانہ ہے لکڑی لو اس کو تراشو اس کو قلم بنا اور اس سے لکھو، اور یہ قلم جب ختم ہو گیا تو دوسرا قلم. یہ احادیث کو لکھنے میں اتنے سارے قلم جمع ہو گئے، تقریباً 3 یا 4 بوریاں، کہ انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میرا پانی اس قلم کے ذریعے گرم کیا جائے جس سے مجھے نہلانا ہے. اتنے بڑے محدث یحییٰ ابن سعید القطان، اسی طرح یحییٰ ابن ابی زائدہ، وقی ابن الجرح، امام طحاوی، امام زیلعی، اسی طرح امام زہری، ابن شہاب زہری، یہ تمام کے تمام حنفی المسلک کے مقلد، حالانکہ بڑے محدث ہیں، بھائی ان کو کیا ضرورت تھی کسی کی تقلید کرنے کی. علامہ ذہبی، ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن زوجی، شیخ عبد القادر الجیلانی، یہ تمام کے تمام حنبلی المسلک تھے، حالانکہ یہ تمام کے تمام بڑے علم کے ایک پہاڑ تھے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا کوئی مسلک رائج کرے، انہوں نے کسی امام کی تقلید کو اپنا شیوا بنایا اور جماعت کے ساتھ رہے، یہ ہے سواد اعظم کا اتباع۔ اسی طرح شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ہمارے جو سلسلے ہیں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، یہ تمام کے سلسلے ہمارے جو جاتے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سے جاتے ہیں، فقی بھی ہیں اور ایک مزکی بھی ہیں، متبحر عالم بھی ہیں، سنت کے رائج کرنے والے، بدعت کو ختم کرنے والے، حنفی المسلک تھے، حالانکہ بڑے تھے، الف ثانی مجدد تھے خود۔ اللہ جل شانہ ہر صدی کے اینڈ پر جب دین اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں تو ہر صدی پر ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں، اور ایک مجدد آتا ہے ہر ہزار سال کے بعد۔ علماء کا اتفاق ہے کہ ہزار سال کے بعد جو مجدد آئے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی ہیں، اور وہ مسلکاً حنفی المسلک تھے، وہ حنفی المسلک تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتبع السواد العظم کا معنی اگر متعین کریں گے تو علماء کریں گے، میری اور آپ کی، ہم نے کس کا اتباع کرنا ہے؟ آپ کو اختیار ہے، آپ حنفی مسلک اختیار کرو، شافعی کرو، حنبلی المسلک اختیار کرو، مالک، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی مذہب قرآن اور سنت تک ضرور جاتا ہے، یہ قرآن اور سنت سے مختلف نہیں ہے، یاد رکھو، یہ قرآن اور سنت سے مختلف نہیں۔ ہمارے نوجوان آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں، اور بعض لوگ بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ حنفی مسلک کے مشرق ہیں۔ یاد رکھو، مشرق اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے۔ خود صحابہ کرام کے اندر محدث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب کسی مسئلے کو پوچھنا ہے تو وہ رجوع کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور میں نے غالباً کسی موقع پر کہا تھا صحابہ کرام تو ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت شرک کے اندر ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عارف بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی اقتداء کو یہ فرمایا کہ تم نے ان میں سے جن کی اقتداء کر لی اس نے ہدایت کا راستہ پا لیا، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، لیکن اس کے باوجود علماء، بلکہ وہ لوگ بھی رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ مسائل کے اندر رجوع کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف، عبداللہ ابن زبیر کی طرف، تفسیر کے اندر وہ رجوع کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ چار عبادلہ مشہور تھے جن کو عبادلہ اربعہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن جابر، یہ تمام مشہور تھے فقہ کے اندر۔ صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کچھ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ رجوع کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہا کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کا اتباع کرنا یہ در حقیقت شرک نہیں ہے، اگر اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کرو۔ قرآن کریم میں حق تعالی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو تم اگر تم نہیں جانتے ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی جگہ فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے کا اتباع کرو جن کا عمل تم کو مجھ سے قریب کر دے، کسی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کسی جگہ فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم. ویتبع غیر سبیل المؤمنین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو عقائد کے اندر کسی کا فالو ضروری نہیں، اس لیے کہ عقائد میں اختلاف ہی نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا. عقائد میں اختلاف ہوا ہی نہیں تو آپ فالو کس کا کرو گے؟ عقائد تو جو ماننا ہے وہ ماننا ہے، خدا کی وحدانیت پر سب ایک ہیں، رسالت پر سب ایک ہیں، سب متحد ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جنت اور جہنم کے حق ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، چاروں کتابوں کے نازل ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس پر ایمان لانے میں سب کا اتفاق ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، عقائد ہم تمام کے ایک ہیں. ہم چونکہ یہ اختلاف آئے ہیں احادیث سے، کسی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ترمذی نے دونوں روایتوں کو بیان کیا، امام بخاری نے بھی دونوں روایتوں کو بیان کیا. ایک روایت یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا فوق السرہ ناف کے اوپر. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو باندھا تحت السرہ. دونوں حدیثیں ہیں. کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس آدمی کا کوئی امام ہو تو امام کی جو قراءت ہے وہ اس کی قراءت ہے. دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قراءت پڑھی جائے تو آپ چپ رہو، غور سے سنو. اب امام بھی پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھ رہے ہو تو بھائی کیا ہوگا؟ قراءت مشتبہ ہوگی. دوسری جگہ حدیث یہ ہے کہ من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، یا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تو یہ حدیثیں بھی ہیں، تو دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے. کسی نے زور سے آمین کہی وہ بھی صحیح ہے، اور کسی نے آہستہ کہی اسے بھی وہ بھی صحیح ہے. لوگ جب یہ لے کر آتے ہیں مسائل تو میرا کہنا ان سے یہی ہے بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں جو آنے والے ہیں مسجد کے اندر، ان لوگوں کی فکر کرو جو 90% مسجد سے باہر ہیں، ان کو لانے کی فکر کرو. یہ تو افضل غیر افضل کا اختلاف ہے. میں نے اور آپ نے تو ان لوگوں کی فکر کرنا ہے جو مسجد سے باہر ہیں، اور اس وقت امت کا 90% سے اوپر طبقہ مسجد سے باہر ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، جن کو یہی پتہ نہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، ان کو یہ بھی پتہ نہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. بعض ائمہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے اس آیت کی بنا پر. اور دوسری حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے گویا کفر کیا، اس نے کفر والا کام کیا. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اگر آپ فتاوی دیکھو، جس کو شیخ عبدالعزیز باد رحمت اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں ان کے فتاوی آپ دیکھو گے کہ وہ آدمی جو جان بوجھ کر نماز پڑھنے والا نہیں ہے، بیوی اس کی نکاح سے نکل جائے گی، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج تک کی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اتبع السواد العظم، اور جماعت کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز
کہ ان چار ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کے اندر دین کی بقا یہ منحصر ہے. یہی آج کے درس کا خلاصہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.